बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی 3 افریقی ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج کینیا پہنچے، جہاں کینیا کے صدر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے تعلق سے صہیونی حکومت کے بیان کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت داخلہ نے ملکی حکام پر داعش کے دہشت گردانہ حملوں کے امکان کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور ایک فلسطینی استقامتی گروہ نے صہیونیوں کے خلاف کارروائیوں کے دائرے میں اضافہ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج صبح دینی مدارس کے طلبہ اور مبلغین سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دینی طلبہ سے اپنے خطاب میں ایران میں موجود دینی تبلیغ کی عظیم اور وسیع گنجائشوں پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے نوجوانوں، حتیٰ نوجوانی کا مرحلہ گزار چکی نوجوان نسل کا ماضی کی نسل سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج کے نوجوانوں کی فکر کی سطح ماضی کے مقابلے میں بلند تر ہو چکی ہے، تاہم اسے آج کے دور کی بے قاعدہ آن لائن دنیا اور ابلاغیاتی الغار کا بھی سامنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کی کثرت اور آوازوں کی تنوع نے گھرانے اور تربیتی تعلقات کی آواز کو دبا دیا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ دین کے تبلیغی پہلو کو اولین ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے 3 افریقی ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج کینیا پہنچنے کے بعد اس ملک کے صدر سے ملاقات کی جہاں ان کا پرتباک استقبال کیا گیا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کینیا کے صدارتی محل میں ایران اور کینیا کے وفود کے مذاکرات اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے 5 معاہدوں پر دستخط کے بعد کینیا کے صدر ولیم روتو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ صدر مملکت کا اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران اور کینیا تعاون کے لیے بہت زیادہ گنجائش اور توانائی رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کا حجم موجودہ سطح سے 10 گنا بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی برکت اور رہبر انقلاب اسلام کی رہنمائیوں سے ایران نے پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا اور سائنس و ٹیکنالوجی اور معیشت و اقتصاد کے مختلف میدانوں میں ترقی کی منازل طے کیں۔ کینیا کے صدر ولیم ساموئی روتو نے بھی اس پریس کانفرنس میں ایران اور کینیا کے مابین ہونے والے معاہدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ طے پایا ہے کہ ایران کینیا میں گاڑیاں اسمبل کرنے کا پلانٹ لگائے گا اور ایرانی گاڑیاں کے جن کا سواحلی نام بھی رکھا گیا ہے کینیا میں تیار کی جائیں گی۔ کینیا کے صدر نے کہا کہ ان کے ملک کے دروازے ایرانی تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے کھلے ہیں اور کینیا ان کے لیے مناسب ماحول فراہم کرے گا۔ واضح رہے کہ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے اس دورے میں وزیر خارجہ اور وزیر زراعت سمیت کئی شعبوں اور وزارتوں کے اعلی حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ایران کے انسانی حقوق کے ادارے کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے بین الاقوامی میدان میں کیمیاوی ہتھیاروں سے متاثر ہونے والوں اور دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے کیسوں کی عدالتی اور قانونی پیروی پر زور دیا ہے۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا میں کیمیاوی ہتھیاروں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے 13,000 سے زائد افراد شہید اور 1,00,000 سے زائد مجروح اور متاثر ہوئے ہیں کہ جن میں سے اس وقت بعض متاثرین ہر روز شہید ہو رہے ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے مغربی ممالک کی جانب سے صدام حکومت کو کیمیاوی ہتھیاروں سے لیس کرنے کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ 16 ملکوں نے صدام حکومت کو کیمیاوی ہتھیار فراہم کیے۔ ایران کے انسانی حقوق کے ادارے کے سیکرٹری نے مزید کہا کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے متاثرین اور دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے کیسوں کی بین الاقوامی سطح پر قانونی اور عدالتی پیروی ایران کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی بنیاد پر حال ہی میں ہالینڈ میں ایک قانونی کیس دائر کیا گیا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے اس سلسلے میں تہران کی ایک عدالت میں داخلی مقدمہ دائر کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی مانند جن ملکوں نے ایران کے حقوق اور قوانین کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کیس درج کیے گئے ہیں اور مغربی ملکوں کو ایرانی عوام کے خلاف اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی ہے۔ اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ اور 80 سے زائد اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کے نمائندوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس میں قرآن کریم اور دیگر الہی ادیان کی مقدس کتابوں کی توہین کی مذمت کی ہے۔ بعض یورپی ملکوں میں اسلامی مقدسات خاص طور پر قرآن کریم کی کئی بار توہین کی گئی ہے۔ تازہ ترین واقعے میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں حکومت کی اجازت سے قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں اور بین الاقوامی اداروں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ 80 سے زائد اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کے نمائندوں اور اسلامی جمہوریہ ایران، سعودی عرب، پاکستان، اردن، مصر، قطر اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کے لیے ویڈیو پیغام ارسال کر کے یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی اور مستقبل میں اس قسم کے توہین آمیز اور قابل نفرت اقدامات کو روکنے کے لیے مناسب قوانین وضع کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے تعلق سے صہیونی حکومت کے بیان کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے والے رہنماؤں کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والا اسرائیل کس منہ سے پاکستان پر تنقید کر رہا ہے۔ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ پاکستان کے خلاف اسرائیل کی قرارداد قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے سختی سے نمٹنا ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے تعلق سے صہیونی حکومت کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو تحفظ انسانی حقوق پر اسرائیل کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی نمائندے نے پاکستان میں 9 مئی کو فوجی مراکز پر حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں کے اقدامات اور بلوائیوں کی گرفتاری کو بھی انسانی حقوق کی پامالی قرار دیا ہے۔ لاہور میں ایک رہائشی مکان میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آگ لگنے کے اس دردناک واقعے میں جاں بحق ہونے والوں میں 1 مرد، 3 خواتین اور 6 بچے شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت داخلہ نے ملکی حکام پر داعش کے دہشت گردانہ حملوں کے امکان کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ طالبان حکومت کے عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ داعش افغانستان میں اعلانیہ طور پر موجود نہیں ہیں۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ افغان وزارت داخلہ نے ملک کے 34 صوبوں کے سیکیورٹی کمانڈروں کے نام خط میں خبردار کیا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ داعش حج سے واپس آنے والے عہدیداروں پر اس وقت حملے کر سکتے ہیں جب وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوں۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ یہ امکان ہے کہ لوگوں کی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر داعش کے افراد مہمانوں کے بھیس میں مقامی عہدیداروں کے گھروں میں داخل ہو جائیں اور بم دھماکے یا خودکش حملہ کر دیں۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران داعش نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں منصوبہ بند حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے دوران بلخ کے سابق گورنر محمد داؤد مزمل اور بدرخشاں کے نائب گورنر نثار احمد احمدی مارے جا چکے ہیں۔ ایک فلسطینی استقامتی گروہ نے صہیونیوں کے خلاف کارروائیوں کے دائرے میں اضافہ کرنے کا انتباہ دے دیا ہے۔ سرائے القدس استقامتی گروہ سے وابستہ جنین بٹالین نے ایک بیان جاری کر کے خبردار کیا ہے کہ آئندہ کارروائیاں صہیونی دشمن کو مبہوت کر دیں گی۔ اس فلسطینی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کارروائیاں انجام دی گئی ہیں وہ ہماری صلاحیتوں کے محض ایک گوشے کی عکاسی کرتی ہیں۔ سرائے القدس نے صہیونی فوج اور اس سے بڑھ کر صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کو چیلنج کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی معلومات کا پردہ فاش کر کے غاصبوں کے فوجی نقصانات کی سینسر پالیسی پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ جنین بٹالین نے نتنیاہو اور صہیونی فوج کی قیادت کو نادان قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس بٹالین کے سپاہی اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر کے تل ابیب کو ایک اور سنگین شکست میں مبتلا کریں گے۔ یاد رہے کہ استقامتی محاذ غاصبوں کے مسلسل حملوں سے مرعوب ہونے کے بجائے روز بروز اپنی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، جس نے تل ابیب کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ یوکرائن کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اور یورپ اپنے تسلط پسندانہ افکار اور روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کے وہم سے دستبردار نہیں ہوتے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے کہا ہے کہ مغربی ممالک روس کو نقصان پہنچانے کے لیے یوکرائن کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس رویے میں تبدیلی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ سرگئی لاواروف نے کہا کہ امریکی حکام اور مختلف ممالک میں ان کے پٹھو حکمران زور و شور کے ساتھ یوکرائن کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں اور یوکرائنی صدر جنگ جاری رکھنے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرائن کی جنگ میں امریکہ اور نیٹو کی مشارکت اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔
جی بہت شکریہ حسین اختر صاحب، آج ہم تھوڑے سے پروگرام میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ میں کسی موضوع پہ تبصرہ کروں، اس وقت ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار جناب حامد سیماب صاحب تشریف فرما ہے، اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف سیاسی اور اجتماعی مسائل کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ آج کل آپ نے یقیناً میڈیا میں یہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ پارا چنار جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور پارا چنار یقیناً ہمارے سامعین بھی اس سے اچھی طرح باخبر ہیں، اور میں بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بڑا حساس بارڈر ہے، اور اس حساس بارڈر کی وجہ سے یہاں پہ آئے روز مشکلات بھی ہوتی ہیں، اس حساسیت کی وجہ سے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بعض مسائل میں، بعض سیاسی اور فوجی مسائل میں جو مشکلات ہوتی ہیں، اس کو ایک بڑا حصہ یا ایک بڑی مشکل اس علاقے کے لوگوں کو جھیلنا پڑتی ہے، چاہے وہ طالبان کی تشکیل ہو یا طالبان کی جو بعد کی کاروائیاں ہوں، یا حتیٰ ٹی ٹی پی کی جو ایک باقاعدہ سرگرمیاں ہیں اس طرف پاکستان کے علاقے میں بھی اور افغانستان میں۔ تو یہ ایک بڑا ایک حساس اور بڑا ایک پیچیدہ قسم کا ایک علاقہ ہے، اور اس میں آئے روز جو وہاں پہ بعض داخلی اور بیرونی عناصر آ کے وہاں پہ مقامی عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو آج اس لیے ہم نے حامد سیماب صاحب کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ حامد سیماب صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔
جی اس وقت پارا چنار کی تازہ ترین صورتحال کچھ ہمارے سامعین کو بتائیں گے آپ؟
جی شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ میں اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کا آغاز کروں، آپ نے فرمایا کہ کرم، ضلع کرم میں جنگ کی کیفیت سی ہے، تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں کہ جنگ کی کیفیت کیا کہ ضلع کرم کے، پارا چنار کے اپر کرم کو پوری طرح چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور بڑے ہتھیاروں سے مظلوم عوام پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ
البتہ بہت ساری خبریں اس وقت میڈیا میں بھی نہیں آ رہی، اس لیے میں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ آپ سے تازہ ترین صورتحال پوچھوں کہ اس وقت کیونکہ کرفیو کی بھی باتیں کہیں سے آ رہی ہیں کہ بھی فلاں فلاں علاقے پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، کہیں پہ ایسے بھی جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ معاشرے کی صورتحال۔
میں ان کی طرف ابھی آ رہا ہوں۔ ضلع کرم ایک ایسا علاقہ ہے جو تین طرف سے افغانستان سے جڑا ہوا ہے اور ایک طرف پاکستان سے۔ اس لیے یہ علاقہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ ہوتے ہوئے خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑے اہمیت کا حامل ہے.
یقیناً ایسے
دیکھیں یہ ہمارا جو ضلع کرم کا علاقہ ہے اس میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ چار پانچ دنوں سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اور علاقہ محاصرہ ہے, اور وہاں صوبائی حکومت نے اپنے جو وظائف ہیں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو مکمل طور پہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اور یہ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ اس واقعے سے پہلے مین روڈ پہ ٹل پارا چنا روڈ پہ جو چیک پوسٹیں لگی ہوئی تھی صوبائی حکومت کی طرف سے پولیس اور اس طرح لینڈ فورسز کی, تو اس واقعے کے فوری بعد وہ ساری چیک پوسٹیں انہوں نے خالی کر دی ہیں اور چلے گئے ہیں اپنے بارکوں میں اور پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس سے یہ تاثر نہیں لیا جاتا کہ صوبائی حکومت نے دہشت گردوں کو آنے جانے کی پوری ہی چھوٹ دی ہوئی ہے؟
اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور سامعین کی خدمت میں بھی عرض کرتے چلیں کہ پہلے جو کرم ایجنسی کا جو ایک سسٹم تھا وہ ایک ایجنسی تھی اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا کہ جو وفاق کا نمائندہ ہوتا تھا اور وہ آل ان آل ہوتا تھا وہاں پہ, تو وہ سیکیورٹی فورسز سے لے کے تمام فورسز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. لیکن اب جب سے یہ نظام میں تبدیلی آئی ہے تو اب کرم ایجنسی جو ہے وہ پورے پورے ایک صوبائی سسٹم کا حصہ ہے. تو کیا اس وقت صوبائی حکومت وہاں پہ کچھ نہیں کر رہی کہ وہ وہاں پہ امن و امان کی برقراری کے لیے وہاں پہ جو عمائدین ہیں ان کو بٹھائے اور جو باہر سے منفی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یا منفی اقدامات ہو رہے ہیں یا جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا محاصرہ ہے, تو کیا صوبائی حکومت کا رول کیسا دیکھ رہے ہیں اس میں آپ؟
دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ صوبائی حکومت نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بالکل انہوں نے ذمہ داریوں کو خدا حافظ کہا ہوا ہے اس علاقے کے حوالے سے. دیکھیں عوامی طور پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے عوام اس حوالے سے امن امان چاہتے ہیں, سارے عوام بلکہ کے پی کے کی پوری عوام. ابھی یہ ریسنٹلی خبر آئی ہوئی ہے کہ ضلع کوہاٹ کے ہنگو کے اور ضلع اورگزئی کے جو عمائدین ہیں وہ اپنے طور پہ حکومت کی طرف سے نہیں اپنے طور پہ سفید جھنڈے اٹھا کے اور اپنے خرچے پہ اور یہ مصیبتیں اٹھا کے وہ ضلع کرم میں پہنچ چکے ہیں اور صلح صفائی کر رہے ہیں.
بہت اچھی بات ہے.
لیکن دیکھیں یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ ان عوام کی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن ان کو چونکہ اپنے عوام سے محبت ہے اور عوام کو آپس میں جو لڑتے جھگڑتے ہیں ان سے صلح صفائی کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں ادھر. لیکن حکومت نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی کہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جا کے وہاں صلح صفائی کریں.
اچھا, میں بھی تبصرے آپ کے پاکستانی میڈیا میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا کہ لگتا ہے ایسے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ چونکہ اس وقت وہ عبوری حکومت بھی ہے اور الیکشن بھی سر پہ ہیں اور جو مختلف پارٹیوں نے مل کے ایک وہ سسٹم وہاں پہ بنایا تھا, تو وہ خود اس گورنر سے بھی خوش نہیں ہے, وزیر اعلیٰ سے خوش نہیں ہے, تو یہ جو مشکلات ہیں وہ خود حکومت کی صوبائی سسٹم کے اندر ہیں, تو وہ پارا چنار اور کرم ایجنسی دور دراز علاقے تک کیسے پہنچیں گے؟ مجھے تو یہ بھی ایک مشکل نظر آتی ہے.
دیکھیں یہ بندر بانڈ جو صوبائی حکومتوں اور اس طرح مرکزی حکومت کے اور سیاسی پارٹیوں میں جو یہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے انہوں نے عوام کو کھلی یعنی دہشت گردوں کے حال پہ دہشت گردوں کے اس پہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اب ان کو عوام سے یا مثلا امن سے کوئی سروکار نہیں ہے, انہوں نے اپنے بندر بانٹ کو جاری کیا ہوا ہے, چاہے وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہی ضلع کرم ہوں, چاہے وہ وزیرستان ہوں, چاہے وہ خیبر ضلع خیبر ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, وہاں لوگ دڑا دڑ افغانستان کی طرف سے جو بارڈر پہ باڑ لگایا ہوا ہے ان کو کھاٹ کھاٹ کے آ رہے ہیں اور مظلوم عوام پہ حملے کر رہے ہیں. تو کیا صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ بارڈر کو وہ کنٹرول کریں اور اپنی عوام کی حفاظت کریں, یا یہ کہ ضلع کرم اور یہ جو ابھی یہ ضلع کے پی کے میں شامل ہو چکے ہیں, تو یا یہ کہیں کہ یہ کے پی کے کا حصہ نہیں ہے یا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ بندر بانڈ سیاسی بندر بانڈ کو چھوڑ کے خدا را یہ صوبائی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عوام پہ رحم کریں اور اپنے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں اور عوام کی دفاع کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے سامنے آ جائیں اور وہاں صلح صفائی کریں اور سیز فائر کے لیے کوشش کریں. اب حکومت کی طرف سے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سیز فائر کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی جا رہی. وہی جو میں نے عرض کی ہے کہ کوہاٹ ہنگو اور اورگزائی ایجنسی سے شیعہ سنی مل کے جو جرگہ آیا ہوا ہے.
آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ بعض عناصر اس کو ایک شیعہ سنی جنگ بنا کے پیش کر رہے ہیں, لیکن جیسے آپ بھی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سنی عمائدین بھی اسی طرح جیسے شیعہ عمائدین چاہتے ہیں کہ وہ مل کے جائیں اور وہاں کے مسئلے کو حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً حکومت بھی اس طرف متوجہ ہوگی, لیکن جو سیاسی پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ظاہر ترجیحات حکومتوں کی مجھے تو کچھ اور نظر آ رہی ہیں.
دیکھیں یہ میں نے جو عرض کی ہے نا کہ یہ شیعہ سنی مل کے عوام صلح صفائی کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو ضلع کرم میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہوا, یہ اصل میں شیعہ سنی کا معاملہ تھا ہی نہیں سرے سے, یہ زمینی تنازعات ہیں. ان کو بہانہ بنا کے کچھ دہشت گرد کچھ کڑیاں مل کے ان کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں, اور وہ جو کئی سالوں سے یہ مسئلے مسائل زمین کے مسئلے مسائل ہیں جو صوبائی حکومتیں حل نہیں کر رہی, بس یہ اپنے سیاسی بندر بانڈ میں لگے ہوئے ہیں اور ان پہ آئے روز لوگ قتل ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اب اس لڑائی میں جو زمینی تنازعات پہ لڑائی تھی, اب ان کو پورے ضلع میں ایک مذہبی رنگ دیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. آخر کیوں یہ بندر بانڈ کب تک یہ جاری رہے گی؟ کب تک یہ عوام کو دہشت گردوں کے وہ رحم کرم پہ یہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں یہ لوگ کہ وہاں دہشت گردوں کو ٹی ٹی پی کی جو خاص طور پہ میں نام لوں گا, ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد ہیں افغانستان میں ان کو روکیں. اچھا وہ جب وہ نہیں روکتے تو آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی, صوبائی گورنمنٹ کی, مرکزی گورنمنٹ کی, کہ اگر وہاں سے جو دہشت گرد آ رہے ہیں اور بارڈر پہ جو لگے ہوئے باڑھ ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے آ رہے ہیں اور لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں, تو وہاں جو محل جیسے وہ چیک پوسٹ ہیں, محلے جیسے وہ چھاونیاں بنائی ہوئی ہیں, تو اس میں صرف یہ ان کی فورسز جو ہیں وہ صرف چنے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں.
جی آپ نے یقیناً جس طرح اشارہ کیا, اور اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی اور وہاں کے جتنے مقامی صحافی ہیں وہ بھی اسی بات پہ تاکید کر رہے ہیں کہ خود صوبائی حکومت کو اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب صحافی برادری کی طرف سے اور خود عوام کی طرف سے, اور اس وقت تو سوشل میڈیا بھی فعال ہے, اس طرح کا جب دباؤ بڑھے گا اور وہ سیاسی عہدیدار یا وہ صوبائی عہدیدار کی جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یقیناً آپ صحافیوں کی بات کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور ہم سب کی یقیناً دعا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ امن و امان ہو, ہر جگہ پہ لوگ پرسکون رہیں, پاکستان اور وہ بھی یہ علاقہ کے جو عرصے سے افغانستان کی جنگ سے متاثر ہے, کہ یہاں پہ بھی امن و سکون ہو اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز سے گزار سکیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے. گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 21 تیر 23 ذی الحجہ اور 12 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 12 جولائی 711 عیسوی کو طارق بن زیاد ایک عظیم فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوا. یہ واقعہ یورپ میں اسلام کے فروغ کا پیش خیمہ ثابت ہوا, جس کا تسلسل ان علاقوں تک جاری رہا جو آج فرانس میں شامل ہیں. طارق بن زیاد اس راہ سے اندلس میں داخل ہوا جو اسی کے نام پر آبنائے جبل الطارق کہلاتی ہے. جبل الطارق ہسپانیہ اور مراکش کے درمیان واقع ہے اور بحر اطلس کو بحیرہ ابیض سے ملاتی ہے. مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکومت کی اور یہاں سے یورپ میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو رواج ملا. اکیس تیر سن 1314 ہجری شمسی کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے سے متصل مسجد گوہرشاد میں جاری دھرنے کو رضا خان کے سپاہیوں نے سختی کے ساتھ کچل دیا. اس المناک واقعے میں 2000 افراد شہید ہو گئے, جنہیں شاہی گماشتوں نے راتوں رات بغیر غسل و کفن کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا. اس واقعے کے بعد پورے ایران میں سوگ کی فضا طاری ہو گئی اور رضا خان نے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مشہد کے پولیس چیف کو برطرف اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے کے متولی محمد ولی اسدی کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے کر سزائے موت دے دی. ایران کی تاریخ میں یہ واقعہ سانحہ مسجد گوہرشاد کے نام سے معروف ہے. رضا خان دراصل کمال اتاترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران میں طاقت کے بل پر بے پردگی اور بے راہ روی کو رواج دینا چاہتا تھا, کہ جس کی ایران کے مسلمان عوام اور خصوصاً علماء کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی. اور 21 تیر کو مسجد گوہرشاد میں ہونے والا احتجاجی دھرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. تیئیس ذی الحجہ سن 1359 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین اور محدث آیت اللہ شیخ عباس قومی کی وفات ہوئی. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بہت مشکلات برداشت کی. وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے, جہاں ممتاز علماء سے بھرپور قصب فیض کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر تصنیف و تالیف اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے. آیت اللہ عباس قومی نے مختلف علوم میں انتہائی اہم اور بیش بہا کتابیں تحریر کی. کتاب مفاتیح الجنان انہی کی تالیف کردہ ہے, جس میں انہوں نے دعائیں اور احادیث جمع کی ہیں. بارہ جولائی 1946 عیسوی کو سیونی گروہ اورگن نے بیت المقدس میں واقع ایک معروف ہوٹل داؤد میں دھماکے کیے. یہ ہوٹل فلسطینی شہریوں کی آمد و رفت اور مسافروں کے قیام کا مرکز تھا. ہوٹل داؤد کے تہہ خانے میں ہونے والے بم دھماکوں کے نتیجے میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے. 12 جولائی 1975 عیسوی کو برا صغیر کی نشریات کی ایک تاریخ ساز شخصیت زیڈ اے بخاری کا انتقال ہوا. ان کا پورا نام ذوالفقار علی بخاری تھا. وہ 1906 میں پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے. 1936 میں جب آل انڈیا ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو زیڈ اے بخاری ریڈیو سے منسلک ہو گئے. 1938 میں وہ نشریات کی تربیت حاصل کرنے لندن گئے. لندن سے واپس آ کر وہ بمبئی اور کلکتہ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. قیام پاکستان کے بعد جب ریڈیو پاکستان کی تشکیل ہوئی تو زیڈ اے بخاری ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے. اور جب نومبر 1967 میں کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا تو وہ اس کے پہلے جنرل مینیجر مقرر ہوئے. زیڈ اے بخاری کو شعر و ادب سے شاغ ورثے میں ملا تھا. ان کے والد اسد اللہ شاہ بخاری صاحب دیوان نعت کو شاعر تھے. زیڈ اے بخاری نے اپنے حالات زندگی سرگزشت کے نام سے رقم کیے جو اردو کے نثری ادب کا گراں قدر سرمایہ ہے. بارہ جولائی 2006 عیسوی کو غاصب صہیونی فوج نے ایک بار پھر لبنان پر بحری ہوائی اور زمینی حملہ کیا. اس جارحانہ حملے کا بہانہ ایک دفاعی کاروائی میں حزب اللہ لبنان کے ذریعے دو صہیونی فوجیوں کو اسیر کرنا تھا. امریکہ کی مکمل حمایت سے لبنان پر ہونے والی اس فوجی جارحیت کا صہیونی حکومت کا اصل مقصد صہیونی حکومت کی فوج کے سامنے لبنان کی اہم ترین استقامتی فورس کی حیثیت سے حزب اللہ کی فوجی طاقت کو ختم اور اس کو غیر مسلح کرنا تھا. لبنان پر ہوئے اس حملے میں لبنان کی بنیادی تنصیبات کو ختم کرنا اور لبنانی عوام پر اقتصادی دباؤ ڈالنا صہیونی فوج کے ایجنڈے میں شامل تھا تاکہ وہ حزب اللہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. اس جارحیت میں صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے لبنان پر تقریباً 10,000 حملے کیے جس میں 1,000 سے زیادہ لبنانی عام شہری مارے گئے، لیکن لبنانی عوام بدستور حزب اللہ کی حمایت کرتے رہے. ادھر مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے جوابی میزائلی حملوں کی وجہ سے صہیونی فوج اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اس کو بھاری شکست ہوئی. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت.
آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان کی بعض سرخیوں سے. عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون پر مرکز سے جواب طلب. کعبہ کے بغیر دنیا رک جائے گی، نئی تحقیق. آئین کو بچانے کے لیے ہماری ذمہ داری نبھانی پڑے گی، انڈین مسلم فار سول رائٹس کی قیادت میں پروگرام کا انعقاد. سامعین ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف نے آج موسم برسات کے عنوان سے اپنا اداریہ تحریر کیا ہے. عنوان ہے تباہ کن برسات. اداریہ نویس لکھتے ہیں، گزشتہ 3 دنوں سے دہلی، NCR، ہماچل پردیش اور پنجاب میں زبردست بارش اور سیلاب نے جس طرح کی آفت مچائی ہے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے سلسلے میں ہو رہی تمام باتوں کے باوجود ہم ایسی آفت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہیں۔ دراصل دہلی گڑگاؤں سے لے کر ہماچل کے کلو منالی اور چنڈی گڑھ سے لے کر پنجاب کی موہالی تک موسلے دھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے تباہی نظر آتی ہے، اور اس سے ہم نے سبق نہیں لیا۔ اداریہ نویس کے بقول بھاری بارش اور اس سے پیدا شدہ حالات کے لیے مانسونی ہواؤں کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جون 2013 میں اتراکھنڈ کے کیدارناتھ میں زبردست آفت آئی۔ اس بار موسم کی مار کا سب سے زیادہ اثر ہماچل پردیش پر پڑا ہے، جس کے 9 اضلاع سیلاب اور زمین کھسکنے سے متاثر۔ اس علاقے کی بے بسی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست کے سارے ہائی وے اور تقریباً 800 سڑکیں سیلاب اور زمین کھسکنے کی وجہ سے درہم برہم ہو گئی ہیں۔ منڈی میں 50 سال پرانا پل بہہ گیا ہے، یہی نہیں چنڈی گڑھ شملہ نیشنل ہائی وے کو بند کرنا پڑا ہے۔ دیا، ستلج اور پاروتی ندیاں طغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، یوں تو دہلی کے لوگ جمنا کے پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خطرے کے نشان کی اوپر بہہ رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ ریاستوں میں NDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر بچاؤ کا کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی کل نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دوسری طرف اس سال مارچ میں پارلیمنٹ میں ہمالیائی علاقوں میں اچانک آنے والے سیلاب کے سلسلے میں پیش کی گئی ایک اہم رپورٹ بتاتی ہے کہ NDMA کے پاس ہمالیائی ریاستوں کے لیے کوئی خصوصی آفت مینجمنٹ منصوبہ ہی نہیں ہے۔ اداری نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، حقیقت میں کیدارناتھ کے وقت ہی NDMA کے جواب دہی کو لے کر سوال اٹھ چکے ہیں۔ بلا شبہ آفت مینجمنٹ پر دور رس منصوبے کو لے کر فوری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں میں انسانی مدد پہنچانا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ مضمون نگار اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، اتوار کو ساون کی بارش نے ریکارڈ بنا دیا، پیر کو بھی بھاری بارش سے لوگ سہمے رہے۔ دہلی، ہریانہ، اتراکھنڈ، جموں کشمیر، پنجاب، اتر پردیش اور ہماچل پردیش کے بہت سے حصوں میں زبردست آبی جماؤ دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ 30 سے زائد لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے۔ شمالی ہند میں بہت سے علاقے جہاں ایک بڑی آبادی کو بچاؤ کے لیے گھر چھوڑنے پڑے۔ 300 سے زائد مقامات پر ٹرانسپورٹ روکنا پڑا ہے۔ اتوار کی بارش کو آنے والے کئی برسوں تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ راجدھانی دہلی میں تو بارش نے 41 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اندازہ ہے کہ جولائی بھر کی بارش سے کہیں زیادہ ایک دن میں ہی درج ہو گئی ہے۔ دہلی کے اہم سڑکوں اور کالونیوں میں بھی آبی جماؤ نے زندگی کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ خطہ قومی راجدھانی میں اسکول کالجوں کو بند کرنا پڑا ہے۔ ہریانہ میں باندھ کے لبالب ہونے سے جمنا میں پانی چھوڑنا پڑا ہے۔ اب دہلی میں جمنا کنارے آباد لوگوں کو کہیں دوسری جگہ لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ راجدھانی دہلی میں 50 سے بھی زائد مقامات پر لوگوں کو کسی طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے ٹریفک روکنی پڑی۔ ڈوبنے اور بچنے کی کہانیوں اور فوٹو سے اخبار بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کہانیوں کو ہم کب تک دہراتے رہیں گے؟ اداریہ نویس کے بقول لوگ اب ان علاقوں کو بھی بھولنے لگے ہیں جہاں تھوڑی بارش بھی بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے گاؤں شہر کے نشیبی علاقوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ بارش سال بھر بمشکل 10-15 دن کا مسئلہ ہے، تو اس سے بچنے کے خاص انتظامات پر کیوں الگ سے خرچ کیے جائیں؟ اداری نویس آخر میں لکھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بارش کو ہلکے میں لیا جا رہا ہے اور اسی لیے یہ ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ پریشانی کے دنوں میں آنکھیں موند لیتی ہے، اور جب پانی اترتا ہے تب لوگ ہی بھول جاتے ہیں۔ شہروں میں جان لیوا آبی جماؤ ہماری بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ آج پانی سے متاثرہ علاقوں کے لیے یہ اپنی خامیوں کو اپنے نظام سے باہر پھینکنے کا وقت ہے۔ اور سمیل، اب چلتے ہیں پاکستان کے اخبارات سے، کچھ سرخیاں اور تجزیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ جنگ کی چند شہ سرخیوں سے۔ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، پی پی وقت پر تحلیل ہوں گی، وزیر قانون۔ چیئرمین پی ٹی آئی جناح ہاؤس حملہ سمیت دہشت گردی کے مزید 3 مقدمات میں نامزد۔ 9 مئی واقعات چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانتیں منظور. سامی روزنامہ جنگ نے جو آج مختلف کالم شائع کیے ان میں سے سید ضیاء عباس نے آئی ایم ایف اور سیاسی عدم استحکام کے موضوع پر اپنا کالم لکھا ہے، اس سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مضمون نگار لکھتے ہیں، پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں آئی ایم ایف کی جانب سے مختلف قسم کی سخت ترین شرائط ہمارے حکمرانوں، سیاسی رہنماؤں اور دیگر اہم اداروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی اداروں سے دنیا بھر کے ممالک قرضہ لیتے ہیں، مگر اس بار پاکستان کو قرضہ جاری کرتے ہوئے آئی ایم ایف نے جو انداز اختیار کیا وہ پوری قوم کی ہتک کے مترادف ہے. ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ان کے نمائندوں کی ملاقاتیں براہ راست پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اس صورتحال کے ذمہ دار سابق وزیراعظم عمران خان ہیں، جنہوں نے پہلے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری نہ کی، بلکہ اپنے اقتدار کو ڈوبتا دیکھ کر انہوں نے ان معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی. اداریہ نویس کے بقول، جس سے یہ مالیاتی ادارہ پاکستان کو نئے قرض جاری کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. آئی ایم ایف کے نمائندوں سے ملاقات میں عمران خان نے جس طرح ان پر انتخابات کے حوالے سے دباؤ ڈالا وہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. اداریہ نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، حکومت کو آئی ایم ایف کے اس عمل پر احتجاج کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کی موجودہ حکمت عملی کے بعد پاکستان کی حکومت کو قرضوں کے حوالے سے اپنی نئی پالیسی بنانا ہوگی. آئی ایم ایف معاہدے کے باوجود 25 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت ایک سوالیہ نشان ہے. زر مبادلہ کے کم ذخائر اتنی بڑی ادائیگی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اداری نویس کے بقول، ادارہ شماریات کے مطابق 43% کمی کے باوجود تجارتی خسارہ تقریباً 27.5 ارب ڈالر ہے، جو ادائیگیوں کے توازن میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. افراط زر بجٹ کے اہداف سے زیادہ ہے، جس سے مہنگائی میں توقع کے مطابق کمی نہ آ سکے گی. پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری کرنی ہے، جس کے لیے عوام پر مزید ٹیکس لگانے ہوں گے، سود کی شرح بڑھانا اور سرکاری اخراجات میں کمی لانا ہوگی. اداری نویس اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، ایسا کرنا کسی بھی حکومت کے لیے عوامی مقبولیت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے اہل اقتدار کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا. موجودہ حکومت ڈیفالٹ سے بری ذمہ ہو سکتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں پاکستان پر ڈیفالٹ کی تلوار لٹکتی رہے گی. یہ الیکشن کا سال ہے. پی ڈی ایم حکومت نے عمران خان کی معاشی نااہلی کی جو قیمت ادا کی ہے، اس میں اس کی سیاسی ساکھ بھی داؤ پر لگ چکی ہے. اداری نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ان حالات میں موجودہ بجٹ میں حکومت نے کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، مگر خود ساختہ مہنگائی نے اس کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، جس پر وزیراعظم کو توجہ دینی ہوگی. اداریہ نویس اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، چاروں وزراء اعلی کو اس سلسلے میں متحرک ہونا پڑے گا. پاکستان معیشت کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اصلاحات کی جائیں، حکومتی اخراجات کم کیے جائیں، وزراء اور بیوروکریسی کو گاڑیاں اور پلاٹس نہ دیے جائیں، سبسڈیز کم کی جائیں. اب جبکہ رواں سال انتخاب کا ہے، جس کے لیے نگران حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا، آئین کی شق 224 کے تحت اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ختم ہونے والی اسمبلی میں قائدِ حزب اختلاف اور وزیراعظم کو باہمی مشاورت سے کسی ایک نام پر متفق ہونا ہوتا ہے. اب جبکہ عمران خان قومی اسمبلی میں نہیں تو راجہ ریاض سے بطور اپوزیشن لیڈر مشاورت کی جائے گی، اس لیے عمران خان کا الیکشن کا مطالبہ بے معنی نظر آتا ہے. اداری نویس آخر میں لکھتے ہیں، مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نگران حکومت میں معاشی معاملات پر مہارت رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا جائے، تاکہ وہ 3 ماہ کے دوران ملک کو مزید معاشی تباہی سے بچا سکیں. ضیاء عباس مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں، ملک میں اس وقت سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے. عمران خان اور ان کی جماعت مسلسل ملک اور اس کے اہم اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے، جس کا مقصد شاید بھارت کو خوش کرنا ہے. اور سمن اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین اس پروگرام کے بعد ہم پروگرام اسلام کی معرفت نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، سامعین ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم افغانستان اور پاکستان کے سیاسی و اقتصادی اور سماجی حالات و واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے سائنسی، ثقافتی اور تعلیمی مرکز یونیسکو نے اعلان کیا تھا کہ جاپانی حکومت ایران میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ اور اس ملک کی کچھ یونیورسٹیوں کے تعاون سے ایران میں افغان مہاجرین کی 500 خواتین اساتذہ کو تربیت دے گی۔ یہ خواتین اساتذہ نئے تدریسی طریقوں سے واقف ہوں گی اور اپنے آپ کو جدید تعلیم سے ہم آہنگ کریں گی۔ یونیسکو کے اعلان کے مطابق ان افغان خواتین اساتذہ کا تدریسی پروگرام سن 2022 کے اوائل میں شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے بتایا کہ تقریباً 9000 افغان طالب علم جو ایران کے مختلف شہروں میں پناہ گزی ہیں، بالواسطہ طور پر ان سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد ایران میں افغان خواتین اساتذہ کو ان مہارتوں اور علم کے ساتھ مدد فراہم کرنا ہے جن کی انہیں ضرورت ہے، تاکہ وہ ایران میں افغان پناہ گزین طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں واپس آنے تک معیاری تعلیم فراہم کریں۔ اقوام متحدہ سے وابستہ یہ تنظیم اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس پروگرام میں اساتذہ کو یہ تربیت بھی دی جاتی ہے کہ وہ ان بچوں کو نفسیاتی مدد فراہم کریں جو اسکول سے باہر ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پر پیش آنے والے بحرانوں سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اپنے والدین کے ساتھ رہنے کے بہتر طریقے جاننے اور ایک ساتھ زندگی گزارنے میں مدد کی فراہمی کی تربیت دی جائے گی۔ دراصل طالبان اب بھی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی روشن مستقبل نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے محکمہ زراعت کے سربراہ عبدالستار محمد نے اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل ماجد صادقی دولت آبادی کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے بارے میں گفتگو کی۔ زرعی شعبے میں ننگرہار کے گورنر کے پریس آفس سے شائع ہونے والے اعلامیے کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے ننگرہار کے موسمیاتی اور زرعی شعبے میں دستیاب سہولیات پر تبادلہ خیال کیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل نے زراعت کے شعبے میں تعاون کا وعدہ کیا۔ افغانستان میں پوست کی کاشت اور منشیات کی پیداوار پر پابندی کے اعلان کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے متعدد بار متبادل کاشت کے میدان میں تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ قبل از این کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران زرعی شعبے میں بنیادی اشیاء کی ضروریات کی فراہمی میں افغانستان کی اچھی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار تیار ہے۔ افغانستان میں مقامی پیداوار سے ہر سال کم از کم 50 لاکھ ٹن زرعی مصنوعات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایران نے اس ملک میں 50 لاکھ ٹن زرعی مصنوعات خریدنے کی ضمانت بھی دی ہے۔ گزشتہ ہفتے خارجہ تعلقات اور افغان حکومت کے اعلیٰ تعلیمی وظائف کے شعبے کے سربراہ نظر محمد عرفان نے تہران کے دورے کے دوران کالج اور یونیورسٹی پروفیسروں کی تربیت کے میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ افغانستان کی حکومت کی اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ نظر محمد عرفان نے اس دورے کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتی شعبے کے عہدیداروں سے بھی ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے حصول میں پیش رفت اور تعاون کے شعبے ایران میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ حکومت افغانستان کی وزارت اعلیٰ تعلیم کے اعلان کے مطابق ایران کے ڈپلومیسی سینٹر نے بھی کہا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ افغانستان کی حکومت کی اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ افغانستان کو سائنسی ترقی اور ملک کی یونیورسٹیوں کو فعال کرنے کے میدان میں ایران کے تعاون کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے امور کے ماہر سروش امیری کہتے ہیں، افغانستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعاون میں فروغ کے ذریعے تعلیم کے شعبے سمیت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ افغانستان کے پڑوسیوں میں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس افغانستان کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ضروری صلاحیت اور گنجائش موجود ہے۔ سروش امیری کے نقطہ نظر کی بنیاد پر یہ تعاون دو طرفہ ہونا چاہیے اور دونوں پڑوسی ممالک کو دو طرفہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خاص طور پر موجودہ معاہدوں کی بنیاد پر۔ یقیناً اس صورتحال میں تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے اعلان کیا کہ کابل میں موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ بنایا جائے اور افغانستان کے معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے آصف علی درانی نے اعلان کیا کہ پاکستان کے لیے صرف کابل کی حکومت کو تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام پڑوسی ممالک کی طرف سے کابل میں حکومت کو بیک وقت تسلیم کرنا ایک اچھی تجویز ہے۔ اس کے لیے سب کو سیاسی عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور مناسب حالات پیدا کرنے ہوں گے۔ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے 1996 سے 2001 کے درمیان افغانستان پر طالبان کی سابقہ حکومت کو تسلیم کیا تھا، لیکن اب اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے متعدد بار بین الاقوامی برادری سے طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کا مطالبہ کیا ہے، پاکستان نے افغانستان میں طالبان حکومت کو سرکاری سطح پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ سرحدی قبائلی علاقوں کے دونوں جانب بہت سے چیلنجز ہیں اور تحریک طالبان پاکستان ان چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ درانی نے مزید کہا کہ ہم اس مسئلے سے اجتماعی طور پر نمٹیں گے اور ہمیں امید ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ سلامتی کی صورتحال بہتر ہونے سے دونوں ممالک کو اچھے پرامن بقائے باہمی میں مدد ملے گی۔ درانی نے پہلے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے نئے اقدامات کی وجہ سے ان تعلقات میں توسیع ہو رہی ہے۔ آصف علی درانی نے تصدیق کی کہ افغانستان کی سابقہ حکومتوں کے ساتھ تعلقات کے باوجود اسلام آباد نے بعض اوقات کابل کے ساتھ اپنے تعلقات کی سطح کو کم کیا تھا۔ ڈان نیوز کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 6 6,000 ارکان افغانستان میں موجود ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ملک میں حملوں میں اضافے کی وجہ افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں ہیں۔ افغان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی وزراء کے بیانات کے مطابق اگر افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز تھے تو اب وہ دوسرے پڑوسی ممالک میں ہیں۔ چین، ایران، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان مل کر دہشت گردی کے خلاف مشترکہ پالیسی پر عمل درآمد کریں، لیکن اس سب کے باوجود خطے کے ممالک کی جانب سے سیکورٹی خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں سفر کرنے کے جرم میں اس ملک کے 5 شہریوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں 7 سال تک کام کرنے والے 5 پاکستانیوں کو پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے کرمنل ڈویژن نے گرفتار کیا۔ ان 5 افراد کو پولیس نے میر پور خاص کے علاقے سے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں غیر قانونی امیگریشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں 8 دیگر پاکستانی بھی شامل ہیں، جنہیں 1974 کے پاسپورٹ ایکٹ اور 1979 کے امیگریشن آرڈیننس کی دفعات کے تحت 5 مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ مختلف ممالک مثلاً ترکی، کینیا اور سری لنکا کا سفر کر کے مشتبہ افراد نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں ہجرت کی اور وہاں کام کیا۔ یہ لوگ اردن کے راستے یورپی ویزوں اور صہیونی حکومت کے ایجنٹ کی مدد سے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ویزے اور دیگر اخراجات کے لیے 3-4 لاکھ روپے ایجنٹوں کو ادا کیے تھے۔ گرفتار افراد نعمان صدیقی، کامل نور، کامران صدیقی، محمد زیشان اور محمد انور 4-7 سال تک تل ابیب میں ہیلپر اور کارواش کا کام کرتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان صہیونی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کے اس ناجائز حکومت کے ساتھ سیاسی یا سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر عباس فیاض کہتے ہیں حکومت پاکستان نہ صرف صہیونی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ وہ اس حکومت کے ساتھ پاکستانی شہریوں کے کسی بھی ممکنہ تعاون سے نمٹے گی اور غاصب صہیونی حکومت کو اس کی بات کی اجازت نہیں دے گی کہ پاکستانی شہری بطور ایجنٹ یا جاسوس استعمال ہوں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس میں خطاب کے دوران کہا کہ دنیا کے ممالک کو افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنی چاہیے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی اجلاس میں خطے میں امن اور خوشحالی کے حصول کے لیے افغانستان میں استحکام پر زور دیا اور کہا یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رہنماؤں کی مشترکہ تشویش اور ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو شدید انسانی المیہ کا سامنا ہے اور اس ملک کی اقتصادی مشکلات بھی حل نہیں ہو رہی ہیں، اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے درکار اہم تعاون کی بھی اشد ضرورت ہے، اور افغانستان کے تعلق سے ملکوں کی پالیسی پر فوری نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے شنگھائی اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی برادری کو افغان حکومت کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے موجودہ افغان حکومت سے بھی کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کرے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی طالبان سے درخواست تھی کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اگرچہ طالبان نے اس حوالے سے یقین دہانی کرائی ہے، تاہم اب بھی خدشات موجود ہیں۔ بلا شبہ افغانستان میں امن و سلامتی کا قیام نہ صرف اس ملک کے عوام کے لیے معاشی فوائد کا حامل ہے بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کی معیشت کی حقیقی صلاحیت کو بھی زندہ کرتی ہے اور امن، سلامتی اور عالمی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس کی میزبانی ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کی۔ نریندر مودی نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا براہ راست اثر شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کی سلامتی پر پڑتا ہے، اس لیے افغانستان کی سرزمین کو انتہا پسندی اور عدم تحفظ کو فروغ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کے ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باگڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کہ جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا، اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہوں۔